الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم اب سورة البقرة کا رکوع نمبر 39 شروع ہو رہا ہے سود کی ممانعت آگئی جس کے نتیجے میں قرض کی ہمارا ضرورت تو پیش آتی ہے اور ضرورت پیش آ جائے گی اس قرض کے لین دین کے حوالے سے لکھت پڑھت ہونی چاہیے گواہوں کا اہتمام ہونا چاہیے اس کا ذکر آ رہا ہے اب اگلے رکوع میں جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 39 اور یہ شروع ہو رہا ہے رکوع بلکہ یوں کہیے کہ دو ہی آیات اس رکوع میں ہیں اور اس کا اکثر حصہ ایک آیت پر مشتمل ہے آیت نمبر 282 پر یہ پانچویں طویل آیت آگئی سلسلہ کلام میں ہم چار لڑیاں دیکھ رہے تھے عبادات اور معاملات جہاد بالمال جہاد بالنفس معاملات کے ضمن میں قرض کے لین دین کے حوالے سے ہدایات آ رہی ہیں اور یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے جو اس مقام پر آئی ہے آیت نمبر 282 فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو جب بھی کریڈٹ لین دین ہو ادھار کا لین دین ہو مدت متعین ہونی چاہیے یعنی کہ میں دے دوں گا نہیں بھائی کب دو گے دو مہینے بعد ایگزیکٹ ڈیٹ ہونی چاہیے اس تین مہینے کے بعد تو مدت تعین ہو جائے اس کا فکتبو اور اسے لکھ لیا کرو یہ لکھ لیا جانا اس کی امپورٹنس بار بار اس میں ہائی لائٹ کی گئی ہے تاکہ مستقبل کے جھگڑوں اور نزاعات سے بچا جا سکے تو جب تم ادھار کا لین دین کرو تو مقررہ مدت تک کے لیے بس اسے لکھ لیا کرو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف اول تو اس معاشرے میں لکھت پڑھت کی اتنی زیادہ عام کیفیت نہیں تھی لکھنے والے لوگ بہت کم تھے تو اور اس کی اہمیت بڑھ گئی اب تو خیر یہ سلسلہ کم از کم شہروں کی حد تک تو عام ہے لیکن جتنا عام ہے اتنی ہی اس کی طرف سے توجہ ختم ہو گئی لوگوں کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین افراد کی بات کو اللہ سنتا نہیں جن میں سے ایک وہ ہے جو قرض دیتا ہے کسی کو اور پھر لکھتا نہیں ہے اس کو اور لینے والا مقروض واپس نہیں کرتا تو روتا پھرتا ہے کہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ایسے جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو لکھنے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف اب یہ بہت چھوٹا معاملہ بھی ہو سکتا ہے چند ہزار کا بہت بڑا لین دین بھی ہو سکتا ہے دو کمپنیز کا تو اس میں کنسلٹنٹس بھی آ جائیں گے گورنمنٹس کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے انسٹیٹیوشنز اس میں انوالو ہو جائیں گے بہرحال چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کما علمہ اللہ فلیکتب جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے اسے چاہیے کہ لکھے یہ لکھنے کی صلاحیت بھی اگر اللہ نے دی تو ایک نعمت ہے اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے جس میں لکھنے سے آسانی ہو جائے گی تو اس صلاحیت کا شکرانہ کیا ہے کہ اس معاملے میں لکھنے کا تم اہتمام کرا دو اور لکھ کر دے دو وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ اور جس پر حق ہے جو مقروض ہے بورور ہے وہ لکھاتا جائے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرے اللہ کا تقوی اختیار کرے اتنا پیسہ میں نے لیا فلاں سے لیا اتنی مدت تک کے لیے لے رہا ہوں اس دن ادائیگی ہوگی یہ اس کی ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ لکھوائے اور اللہ کا جو کہ اس کا رب ہے تقوی اختیار کرے جب ان احکامات کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی شریعت کو ایک ہول پیکج کے طور پر بھی لینا چاہیے وہ مزاج تھا ایک معاشرے کا جو اسلام نے ڈیولپ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا اس پورے مزاج کو سامنے رکھنا چاہیے تو فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور تقوی اختیار کرے اللہ کا جو کہ اس کا رب ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے ٹھیک ٹھیک لکھوائے اچھا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا پھر اگر وہ جس پر حق ہے جو کہ مقروض ہے اگر وہ بے عقل ہے سمجھ نہیں رکھتا اب بے عقل عقل معروف ہونا تو مناسب نہیں سمجھا جائے گا معاملے کی سمجھ اس کو زیادہ نہیں ہے زیادہ ٹیکنیکلٹیز کو وہ نہیں جانتا او ضعیفن یا کمزور ہے چھوٹا ہے او لا یستطیع ان یمل ہوا یا وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا جو ایگریمنٹ کی زبان ہے لینگویج ہے لا کی لینگویج وہ شاید نہ جانتا ہو یا دو ممالک کی دو کمپنیز کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہو تو شاید یہ دوسرے ملک کی اس دوسری آرگنائزیشن کی لینگویج کو نہ جانتا ہو. یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا, پھر اگر وہ جس پر کہ حق ہے جو کہ مقروض ہے برور ہے, سفیہن بے عقل ہے, او ضعیفن یا کمزور ہے, او لا يستطيع ان يمل ہوا یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھائے. جو اس کا سرپرست ہے اس کا ولی بھی آپ کہہ لیجئے, اس کو چھوٹا ہے اگر تو اس کا ولی لکھوا دے, اور سرپرست میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ شخص خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ کسی کو اپوائنٹ کر لے گا, کسی کنسلٹنٹ کمپنی سے کوئی شخص, کوئی ادارہ یا کوئی بزنس مین وہ سہولت حاصل کر لے گا, انٹرنیشنل لیول پر کوئی مالیاتی ادارہ بھی پاسبل ہے تو وہ پھر لکھوائیں گے. اسی طرح ایک شخص کسی لینگویج کو نہیں جانتا, اس لینگویج میں ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے تو کسی ٹرانسلیٹر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو, لکھت سے آگے وٹنس بھی لے آؤ, اور اپنوں میں سے مراد ہے کہ تمہارے صاحب اعتماد لوگ ہوں, مسلمانوں میں سے ہوں اچھی بات, اور صاحب اعتماد بھی ہوں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر لو. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, پھر اگر دو مرد نہ ہو, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو ایک مرد اور دو عورتیں, ان کو گواہ بنا لو. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو. یہ وہ بات آ گئی کہ صاحب اعتماد ہونے چاہیے, جن کی گواہی تمہارے یہاں سمجھی جائے کہ صحیح, ان میں سے دو مردوں کو بنا لو گواہ, اور دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو. ان تول احداہما, کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے, فَدُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, تو ان میں سے دوسری اس کو یاد دلاتے, جس کی حکمت بیان کرتی. یہ وہ جملہ ہے قرآن کریم کا کہ جس سے خواتین پریشان اور مغربیت سے مرعوب لوگ اعتراض کرتے, اور اسلام دشمنوں نے خوب اعتراض کیا کہ عورت کو ڈیگریڈ کر دیا گیا. اگر یہ کہا جائے کہ انسان اڑ نہیں سکتا تو کیا یہ انسان کی توہین ہے؟ توہین ہے کہ انسان کی, انسان اڑ تو نہیں سکتا, صحیح بات ہے, تو کیا اڑنے والا کوا انسان سے زیادہ افضل ہو گیا؟ اور یہ جملہ کہا جائے تو کیا انسان ڈیگریڈ ہو گیا؟ قطعا نہیں, انسان کی یہ صلاحیت ہے ہی نہیں, رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے, تو ڈیگریڈ ہونے کی بات کیا ہے؟ ایسے ہی اسلام نے عورت کا دائرہ کار گھر تک محدود رکھا, اس کا گھر اس کی ملکہ بنایا, اولاد کی تربیت, اتنا بڑا کام اگلی جنریشن عورت کے حوالے کی اسلام. نیپولین نے یہ تو کہا تم مجھے بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین قوم دے دوں گا, اتنا بڑا کام, ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے. مغرب نے اس کو ڈیگریڈ کیا, یہ کیا کام کر رہی ہے عورت گھر میں بیٹھ کے, اس کو تو شمع انجمن بننا چاہیے. حال یہ ہے کہ ایک عورت گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر سے مسکرا کر بات کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے, اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ دقیانوس ہے, شی از آؤٹ ڈیٹڈ. اور وہی عورت بے پردہ ہو کر باہر آئے ہوائی جہاز کے اندر 400 غیر مردوں کے سامنے اپنی مسکراہٹیں بکھیرتی پھرے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماڈرن ہے, یہ ماڈرنزم ہے, کئی شوبس کے نام پر, کئی فیشن شوز کے نام پر, کئی بوتی کی ایگزیبیشن کے نام پر, نہ جانے کس کس نام پر اس کو جو ہے وہ کھلونا بنا دیا گیا مارکیٹ میں لا کے. آپ خود سوچئے کیا یہ دوسرا ورژن ہمیں پسند ہے؟ کیا یہ شرم و حیا کے قریب ہے کہ عورت اپنے گھر کے بجائے, اپنے شوہر کے بجائے غیر مردوں کے سامنے جو ہے وہ آزادانہ طور پر گھومتی پھرتی رہے اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دے؟ وہ کیا یہ ورژن ہمیں پسند ہے یا وہ ورژن جو قرآن دیتا ہے, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, یہ تمہارا اصل دائرہ کار ہے, اور جاہلیت کی طرح سج دھج کر باہر نہ پھرو. سورہ عذاب میں یہ الفاظ آتے ہیں. خود ہم فیصلہ کر لیں ہمیں کون سا ورژن قبول ہے. اس اعتبار سے اگر سوچیں گے تو بات سمجھنا آسان ہے کہ عورت کا دائرہ کار گھر کی زندگی ہے, شوہر کے لیے سکون فراہم کرنا, اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنا, گھر کے نظام کو چلانا, وہاں کی وہ ملکہ ہے. جب اس کا دائرہ کار یہ مقرر کیا گیا تو بزنس سے اس کو آزاد رکھ دیا گیا, اس کو ٹرانزیکشن سے بالکل آزاد رکھ دیا گیا. کیونکہ وہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے تو اس کو اس کا تجربہ بھی زیادہ نہیں ہوگا, اس لیے ایک کے بجائے اگر کبھی مسئلہ آ جائے کہ عورتوں کی گواہی لینی پڑے تو دو عورتیں رکھیں گے, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. یہ بھول جانا کس اعتبار سے؟ مجرد اس بنیاد پر نہیں کہ عورت بالکل ہی گئی گزری ہے, نہیں, یہ بھول جانا اس اعتبار سے کہ یہ بزنس ٹرانزیکشنز اس کا دائرہ کار نہیں ہے، اس کا تجربہ اس کو زیادہ نہیں ہے، تو بھول جائے گی، زیادہ اس کا اندازہ نہیں، تو دوسری یاد دلا دے گی، نمبر ایک. نمبر دو، جب اسلامی معاشرت کی بات کریں گے تو مخلوط محافل کی اجازت نہیں، عورتوں کا دائرہ کار الگ، مردوں کا دائرہ کار الگ. اب اگر ایک عورت کورٹ آف لا میں جائے گی جہاں مرد ہی مرد ہوں گے، تو اکیلی عورت کو ہیزیٹیشن محسوس ہوگی، تو دوسری کو اس کے ساتھ کر دیا گیا تاکہ وہ جھجک اس میں موجود نہ رہے. یہی وہ شرم و حیا ہے عورت کی فطری، کہ آپ اپنے سو کالڈ مسلمان معاشروں میں بھی تلاش کر لیں، ایک بس اسٹاپ پر اگر مردوں کا جمع غفیر ہے اور ایک اکیلی عورت ہے اور دوسری عورت اگر آ جائے گی، تو وہ پہلی عورت اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا یا وہ دوسری اس عورت کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے گی، نہ کہ مردوں میں جا کر. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بھی مغربی معاشرے میں، بات عجیب لگے گی آپ کو، عجیب لگے گی لیکن میں عرض کر رہا ہوں، کہ جو واش رومز کا انتظام ہے مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے اور خواتین کے لیے الگ ہوتا ہے. کس لیے؟ اتنی بے حیائی کے باوجود بھی الگ انتظام، کس لیے؟ وہ فطری شرم و حیا ہے عورت کے اندر، وہ ہیزیٹیشن محسوس کرتی ہے غیر مرد کے سامنے جاتے ہوئے، الا یہ کہ اس کی غیرت کا جناب نکل گیا. اس پس منظر کو سامنے رکھے تو بات آسان، اس کا دائرہ کار ہے نہیں. اگر مسئلہ ایسا پیش آئے گا تو دو عورتیں رکھی جائیں تاکہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، نمبر ون. اور یہ جائے اگر عدالت میں گواہی دینے کے لیے تو ہیزیٹیشن محسوس نہ کرے دوسری کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ غیر مردوں سے اس کو سابقہ پیش آئے. باقی تفاصیل آپ تفاصیل اور فقہی کتابوں میں دیکھیں کہ کن کن معاملات میں کس حد تک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، کن کن معاملات میں نہیں. ایک مثال دے دوں، بچے کی ولادت کے لیے گواہی چاہیے، یہ خالص عورتوں کا مسئلہ ہے نا، وہاں عورت ہی کی گواہی چلے گی، باقی ختم ہو گئی. ایک مثال میں نے آپ کو دی، باقی تفاصیل میں اور فقہی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو اختیار کرو بطور گواہ، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے، ان تضل احداهما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے، فذکر احداهما الاخرى، تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جبکہ وہ بلائے جائیں. لیکن آج کی گواہیاں، آج کا عدالت نظام، کوئی اللہ کا بندہ گواہی دینا چاہے بھی تو نظام اس قدر ظالمانہ ہے کہ اس کو گواہی دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. مراد یہ ہے کہ وہ آنا چاہے بھی تو خوف کی وجہ سے نہیں آئے گا. لیکن میں اس کر رہا ہوں کہ اسلامی شریعت کے مزاج کو ذہن میں رکھ کے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شہداء، ولا یاب شہداء اذا ما دعوا، گواہ انکار نہ کریں جبکہ وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تکتبوه صغيرا او كبيرا الى اجلی، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے نا، آئندہ نزاعات اور جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اور خطرناک باتیں کیا ہو سکتی ہیں. اس مثال کے طور پر ایک مثال، ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، اولاد کو بھی نہیں بتایا، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، اور اس کا انتقال ہو گیا. اور آپ کے علم میں کہ قرض کیا شے ہے، شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیث کے مطابق قرض معاف نہیں ہوتا. اب اگر لکھا ہوا ہوتا تو اولاد کہیں ادا کرتی کہ نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، نہ اولاد کو پتا چلا تو باپ مقروض گیا، گناہگار گیا، اور جس نے قرض لیا تھا اب وہ اولاد سے مانگ رہا، اولاد کہتی کچھ لکھا ہوا ہی نہیں، کہاں سے تمہیں ادا کرتے، یہ جھگڑا پیدا ہوا نا. ان سے بچانے کے لیے دین چاہتا ہے کہ نہیں، لا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجلی، تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الى اجلی، ایک میعاد تک، میعاد جس کی مقرر ہے لکھو اس کو، ذلكم اقسط عند الله، یہ زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشهاده، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ مضبوط تر ہے، کہ جب مسئلہ کبھی پیدا ہوگا اور ایویڈنسز مانگے جائیں گے تو یہ چیز لکھی بھی ہوگی نا، مسئلہ بآسانی طے ہو جائے گا. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑ جاؤ، جب لکھا ہوا ہوگا، گواہ موجود ہوں گے، تو معاملہ بآسانی سمجھا بھی جا سکے گا اور حل بھی کیا جا سکے گا. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ فوری سودا ہو، ہاتھوں ہاتھ نقد ہو، کیش ٹرانزیکشن ہو، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جسے تم آپس میں طے کرتے رہتے ہو، فلیس علیکم جناحم، تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم وہ نہ لکھو، کیش ٹرانزیکشن نہ لکھی جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ادھار کا معاملہ ضرور لکھنا چاہیے، تلقین ہے شریعت کی. غازن نوٹ کیجئے، یہ ہمارا دین ہے، اتنی باریک بینی سے یہ ہدایت عطا فرما رہا ہے، ہماری کتاب ہے جتنی باریک بینی سے یہ کتاب یہ تعلیمات دے رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی، آخری کلام ہے، کسی اور کلام کی ضرورت نہیں ہے. آج بینکنگ جو کہ سودی نظام ہے اس سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو قرض کا لین دین ہے اور اس کے لیے سارا سیکیورٹیز کا انتظام اور کولیٹرلز کا انتظام اور اگریمنٹس کا انتظام اور وٹنسز کا انتظام اور گارنٹیز کا انتظام، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اس کریڈٹ کو، ادھار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. قرآن 1400 برس پہلے اس کے لیے توجہ دلا رہا ہے. اور کریڈٹ تو کریڈٹ، اب تو کیش ٹرانزیکشن بھی، ایک پیون سے 5 روپے کی فوٹو کاپی کراتے تو اس کی بھی رسید منگواتے ہیں آڈٹ کی وجہ سے. یہ ساری پروٹیکشن ہے تاکہ تمہارے درمیان نزاعات پیدا نہ ہو جائیں، جھگڑے پیدا نہ ہو جائیں، اس کے لیے لکھت پڑھ کے احکامات دیے جا رہے ہیں. وہ اشہدوا اذا تبایعتم، اور جب تم سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. اب مراد کیا ہے؟ جو نقد ہے، کیش ٹرانزیکشن ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی سودا مستقبل کا ہے کریڈٹ، اس پہ بھی گواہ بناؤ، تاکید آ رہی ہے. یا کیش میں بھی کوئی سودا اگر ایسا ہے جو اہم ہے، بڑی مالیت کا ہے، تو اس پر بھی گواہ بنا لیا کرو. بڑی بڑی کیش پہ ایکوپمنٹس لے لی جاتی ہیں، گاڑیاں لے لی جاتی ہیں، ہیوی مشینز لے لی جاتی ہیں، تو اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے آڈٹ کے پرپز کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے. اسی کی بیسس پہ ایسٹس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، پھر پارٹنرشپ بزنس ہے، کمپنیز ہیں، سارا پروفٹ کیلکولیشن اسی پہ بیس کرتا ہے. تو اگر کوئی کیش کا سودا ایسا ہے کہ جو اہم ہو، جس کی وجہ سے نزاع پیدا ہونے کا امکان ہے، یا مستقبل کا سودا طے کرو، تو گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا. ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ سماعت فرمائی. نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہی دینے والے کو. یہ یضار جو ہے، یہ عربی کے اعتبار سے فعل مجہول بھی ہو سکتا ہے، فعل معروف بھی، یہ پیسیف وائس بھی ہو سکتا ہے، ایکٹیو وائس بھی ہو سکتا ہے، دونوں ترجمے ممکن. لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور لکھنے والا نقصان نہ کرے، گواہی دینے والا بھی نقصان نہ کرے. لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچاؤ، کوئی انڈیو ٹرمز نہ لکھواؤ اس سے، غلط چیز نہ لکھواؤ اس سے. گواہ کو نقصان کیا ہے؟ زبردستی گواہی پر مجبور نہ کرو، یا گواہی کے لیے عدالت تو بلایا، بیچارے کو ٹرانسپورٹ کا پیسہ بھی نہیں دے رہے، یہ اس کو نقصان پہنچانا. لکھنے والا نقصان نہ کرے، مراد کیا ہے؟ صحیح صحیح لکھے، لکھنے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، جو اماؤنٹ ہے جس کے ذمے ہے صحیح طرح لکھے. گواہ نقصان نہ کرے، مراد یہ کہ گواہی دینے کا اس کا ذمہ بنتا ہے پھر بھی وہ گواہی نہ دے، یا گواہی میں کوئی غلطی کرے، کچھ چھپائے، یہ گواہ کا نقصان پہنچانا ہوگا، وہ یہ نہ کرے. تو نہ لکھنے والا نقصان کرے، نہ گواہی دینے والا، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، دونوں ترجمے ممکن. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، یہ نقصان ہوگا اگر لکھنے والے یا گواہی دینے والے کی طرف سے، یا لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو اگر ایسا ہوگا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے اپنے اندر کے گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان احکامات کو لائٹ نہ لو، اللہ کے احکامات ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی قیامت کے دن. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہے جناب پورے قرآن کریم کی طویل ترین آیت قرض کے حوالے سے. ایک حدیث میں قرض کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں آپ کو، معجم طبرانی کبیر، یہ حدیث کا ایک کمپائلیشن ہے. اس میں ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ عام صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے کم از کم، جبکہ قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے، اس میں سیکیورٹی رکھوا کر، کولیٹرل رکھوا کر، کوئی شے رہن رکھوا کر قرض لینے کی اجازت دی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَقْبُودًا، تو گروی رکھنا ہے رہن، کولیٹرل. اب یہاں الفاظ کا اس حالت سفر میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کوئی شخص اپنے گھر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، اور اگر کسی سے قرض لینا چاہے تو کوئی شے رہن یا گروی رکھوا کر قرض لے سکتا ہے. یہ عام ہے حالت سفر میں بھی اور گھر میں قیام کے اعتبار سے بھی. تو کوئی شے رہن رکھوا کر، جس کو ہم آج کی لینگویج میں کولیٹرل کہتے ہیں، قرض لیا جا سکتا ہے. آج سارے انسٹیٹیوشنز، یہ چھوڑ دیں بحث کہ وہ سودیاں حرام ہیں، لیکن تمام انسٹیٹیوشنز میں بیسک مسئلہ یہی ہے کہ کولیٹرل کے بغیر وہ عام طور پر قرض نہیں دیا کرتے. ایک بات اس میں زندہ نوٹ کر لیں کہ جس شے نے کوئی رہن شے لی ہے، کولیٹرل لیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی لینڈر کو اجازت نہیں. فائدہ اٹھائے گا تو یہ سود ہو جائے گا اس کے. الا یہ کہ یہ ایکسپشن آ رہا ہے, الا یہ کہ وہ جو رہن شہر رکھوائی گئی, بہت ریموٹ چانس ہوگا, شہروں میں تو ممکن نہیں, وہ ایسی ہے کہ اس کے لیے کچھ انتظام کرنا پڑتا ہو. اب مثال عجیب سی لگے گی آپ کو شہر کے اعتبار سے, کسی آدمی نے بکری رکھوا دی کسی کے پاس کولیٹرل کے طور پر, اب اس کو گھاس کھلانی پڑے گی کہ نہیں, ورنہ مر جائے گی. تو یہ جو گھاس کھلا رہا ہے اس کے اگینسٹ میں وہ بکری کے دوسرے فائدہ اٹھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ ایک ایکسپشن ہے. تو رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. عام طور پر ایک ایکسپشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو رہن رکھوا کر قرض لے لو, کولیٹرل کے اگینسٹ میں لون لے لو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پھر اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے امانت. دیکھو اگلے نے تمہیں کولیٹرل لگ کے قرض دیا تو تم پر اعتماد کیا گیا, اب تم امین ہو, اب امانت کو لوٹانا تمہاری ذمہ داری. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور تم گواہی نہ چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا, اور جو اسے چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو وہ ضمیر کا مجرم ہے, گناہ ہے یہ گواہی چھپانا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے. اس کے بعد سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے جس میں ابتداءً محاسبہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے اس کی شدت کا بیان ہے, پھر آخری دو آیات میں بڑی عمدہ دعائیں بھی آتی ہیں ہمارے سامنے. اور جیسے غرض کیا گیا تھا کہ یہ آخری دو آیات جو ہیں بڑی عظیم ہیں, آیت نمبر 285 اور 286, یہ دو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ اللہ کے خزانہ عرش میں سے ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو رات کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو یہ دو آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور وہ قول میں آپ کو سنا چکا, حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ شاید ہی کوئی عقل مند آدمی ہو جو رات کو آیت الکرسی اور البقرہ کی یہ دو آخری آیات پڑھے بغیر سو جاتا ہو, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب آخری 40 رکوع. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ, اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ پوشیدہ رکھو, اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا. بہت شدید الفاظ, چنانچہ صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے. بخاری شریف میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول, دل پر کس کو, اندر آنے والے ارادوں پر کس کو اختیار حاصل ہے, اللہ اس کا بھی محاسبہ کرے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کہو سمعنا واطعنا. اب یہ آیت میں الفاظ آتے ہیں, قوم نے سنا اور ہم نے مانا, اللہ نے کہا تو ایسے ہی صحیح. تو پھر آخری آیت کے الفاظ آ گئے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی, اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. آسانی ہوگی نا, لیکن یہ بات ہی اصل, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ محاسبہ کر لے گا جو کچھ تمہارے اندر ہے, چاہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. فیغفر لمن یشاء, یہ شان بے نیازی اللہ کی, جس کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا. ویعذب من یشاء, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد آخری دو آیات, عظیم آیات اور واحد آیات جیسا کہ میں عرض کر چکا, جو زمین پر نازل نہیں ہوئی. یہ معراج میں ساتوں آسمانوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, یہ تفصیل مسلم کی روایت میں موجود ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے, اور تمام کے تمام اہل ایمان. لیکن پہلے کس کے ایمان کا ذکر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ نبی جو دعوت پیش کرتے سب سے پہلے ان کا اپنا ایمان اس پر ہوتا ہے, تبھی تو آگے دعوت پیش کریں گے, اور خود سب سے پہلے عمل کرتے ہیں تبھی تو آگے پیش کرتے ہیں. چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 163 میں الفاظ ہیں, اب انا اول المسلمین, میں سب سے پہلا مسلم یعنی فرما بردار ہوں. تو رسول ایمان لائے اس پر جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا, والمؤمنون, اور تمام اہل ایمان. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اب ہمارا عقیدہ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم اس کے رسولوں میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے, سب کو مانتے. وقالوا سمعنا واطعنا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, مانا. غفرانک, یہ دعائی الفاظ ہیں, یہاں ایک لفظ محذوف مانا جائے گا, انڈرسٹوڈ مانا جائے گا, نسألو ہم سوال کرتے ہیں, نسألو محذوف انڈرسٹوڈ ہے, ہم سوال کرتے ہیں غفرانک تیری بخشش, ربنا اے ہمارے رب, وإليك المصير اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. آخری آیت لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی گنجائش, اس کی وسعت کے مطابق. بہت خوبصورت بات ہے ہمارے دین کی, اور اسی میں ایک بڑی اہم بات سمجھ لیجیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل زمانہ ہے, آج تو فلاں حکم پر عمل نہیں ہو سکتا, تو وہ اس قسم کی آیات کا انکار کرتا ہے. اللہ نے جو احکامات دیے وہ جانتا ہے میرا بندہ کر سکتا ہے. سورہ الملک میں الفاظ ہیں الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اس اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک برداشت کر سکتا ہے, اس نے احکامات بھی ویسے ہی دیے, تو پوری دل جمعی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور اس کے سامنے دعا کرنی چاہیے. ہر نماز کے بعد سکھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. قبول کریں, مانے, آگے اللہ کے سامنے جھک جائیں, اللہ میرے بس میں نہیں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. تو یہ کہنا کہ صاحب یہ مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل ہو گیا, یہ ہو گیا, نفی ہو جائے گی آیات کی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے, اللہ نے بندے کو جیسی صلاحیت دی ہے, جیسا ماحول دیا ہے, جیسے وسائل دیے ہیں, اسی کے مطابق اس کی اللہ پکڑ فرمائیں گے. دنیا کی طرح نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہاتھ دیا جائے, نہ, جیسی صلاحیت, جیسا ماحول, جیسے وسائل اللہ نے دیے, اللہ اسی طرح اس کا محاسبہ فرمائے. اسی کو قرآن شاکلہ کہتا ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84 میں قل کل یعمل علی شاکلتی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہر کوئی اپنے ڈھب پر جیسا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اللہ کے ہاں پکڑ بھی, اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی حساب سے ہوگی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جو اس نے نیکی کمائی وہ اس کے لیے اور جو اس نے بدی کمائی وہ اس پر ہوگی. یہ لام زبر اللہ فور کے لیے آتا ہے حق میں, اور علیہا میں علی یہ اگینسٹ میں آتا ہے خلاف میں. لہا ما کسبت, اس نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے, وعلیہا ما اکتسبت, اور جو اس نے بدی گناہ کمایا اسی پر جائے گا, اس کا وبال اسی پر ہوگا. اس کے بعد بڑی پیاری دعائیں, ربنا اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, ہمارا معاملہ نہ فرما, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا, یا ہم خطا کر جائیں, چوک ہو جائے ہم سے, جیسے کہنا نشانہ چوک ہو گیا, ایک شخص مار رہا تھا کسی بھیڑ کو, نشانہ کہیں اور چلا گیا, چوک ہو گیا, کرنے کچھ جا رہے تھے ہو کچھ جائے, یہ ہے خطا. تو ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا, یا ہم سے خطا ہو جائے. نوٹ فرمائیے اللہ کی رحمت اس امت پر. ابن ماجہ شریف کی حدیث, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے میری امت پر خطا, نسیان اور وہ اعمال جو زبردستی کرائے جائیں معاف فرما دیے. اس امت پر رحمت ہے, تو دل سے دعا مانگنی چاہیے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ہمارا معافنا نہ فرما, ہماری پگڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے. ربنا اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا اسرا, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال, کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسے تو نے بوجھ ڈالے ہم سے پہلے لوگوں پر. ان پر احکامات سخت تھے, یہود کا روزہ رات کو شروع ہوا, اگلے دن شام کو جا کے ختم ہوگا, کوئی سحری نہیں. پچھلی امتوں میں مخصوص عبادت گاہ میں ہی نماز ادا کرنی ہوتی تھی, پچھلی امتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی, ہمیں تیمم کی اجازت دی گئی, ہمارے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. جا رہے ہو ہائی وے پہ, گاڑی سائڈ میں کھڑی کرو, دو رکعت ادا کرو, سفر کی آگے بڑھ جاؤ. اور رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کے تعلق کی اجازت دے دے گی. یہ آسانیاں اس کی دعا کی. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے پچھلے لوگوں پر ہم سے پچھلے لوگوں پر بوجھ ڈال لے. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں, اہل ایمان سے خطاب چل رہا ہے, آیت نمبر 143 شہادت کا فریضہ ادا کرنا ہوگا, آیت 153 صبر نماز سے مدد حاصل کرو, آیت 155 مصائب آئیں گے, آیت 190 قتال کا ذکر, آیت 193 پھر قتال کا ذکر, آیت 216 قتال کی فرضیت. کہے کے لیے اللہ کا دین تقاضے کرتا ہے جان مال کے. تو اللہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, ہم سے ایسے بوجھ نہ اٹھوا کہ جس کو ہم میں طاقت نہیں, ایسی آزمائشیں نہ اللہ کہ ہم برداشت نہ کر سکیں اور تیرے دین اور اس کے تقاضوں سے دور ہو جائیں, آسانی کا معاملہ فرما. اب دیکھیں یہ کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا. آگے کفار پر فتح کی دعا بھی آ رہی, اور ہمارے اس ملک میں ہمارے قومی ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن پر وہ اشتہارات دکھائے گئے خاندانی منصوبہ بندی کے جس میں اس آیت کو کوٹ کیا گیا, ظالموں نے آیت استعمال کی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, اللہ اتنے بچے نہ دے جس کو سنبھال نہ سکے. ظالم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یا کانٹیکس ہے اللہ دین پر اتنی مصیبتیں نہ دیں جن کے راستے میں کہ ہم برداشت نہ کر سکے, ایمان ہاتھ سے چلا جائے. اور یہ بدبخت رو رہے کہ اللہ زیادہ بچے نہ دے. یہ ہے قرآن میں تحریف جو ہم کر رہے ہیں. یہود نے جو کی تو کی, ہم بھی چھوڑنے کو تیار. وہ تو اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. آگے کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں کہ کن مراحل کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. ابھی پڑھیں گے آیت کے ختام پر ہم. تو اللہ نے عبادت کی ہے, اور نہیں ظالموں نے چھوڑنا تھوڑی نا اس کتاب, جیسے یہود نے نہیں چھوڑا اپنی کتاب کو, تحریف کر کے چھوڑی اس کے اندر. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حفاظت کی اپنی کتاب کی. اپنے الفاظ, واف عنا اور ہمیں معاف فرما, واغفر لنا اور ہمیں بخش دے, ورحمنا اور ہم پر رحم فرما. ان دعاؤں کی تحسین کے لیے مزید سماعت فرمائی. بخاری شریف میں الفاظ ہیں, مسلم میں بھی, دیگر کتابوں میں بھی. ان دعاؤں پر اللہ کہتا ہے قد فعلت, آئی ہیو ڈن دس, میں نے قبول کر لیا. نعم, ہاں ہاں, میں نے قبول کر لیا. جیسے ہم نے شروع میں سمجھا تھا نا, سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت پہ جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے. یا ہر ہر دعا پہ جواب ہے, قد فعلت, آئی ہیو ڈن, میں نے کر لیا, یہ قبول کر لیا. نعم, میں کر چکا, ہاں ہاں, میں نے قبول کر لیا. اللہ کی اتنی گارنٹی ہو تو ہمیں بھی تو اتنی تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے وسوخ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی چاہیے. واف عنا, اے اللہ ہمیں بخش دے, واغفر لنا اور ہمیں, واف عنا ہمیں معاف فرما دے, درگزر فرما دے, واغفر لنا ہمیں بخش دے. غفر کے معنی, مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو, ڈھانک لینے والی شے, ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانک دے, چھپا دے اس کو. واغفر لنا, بخش دے, ورحمنا اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا, تو ہمارا ولی, پشپنا, کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, بس ہماری مدد فرما کفار کی قوم پر. یہ کانٹیکسٹ ہے پورا جس میں ساری دعائیں آ رہی. بس ہماری مدد فرما کفار کی قوم پر, یہ دعا سکھائی جا رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو. کیوں؟ آگے بدر کے مراحل آنے والے ہیں, اس کے لیے دعا سکھائی جا رہی. آخری بات کیا ہے؟ یہ دعا تو ضرور مانگے, لیکن دعا مانگنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مستحق بھی بنانا پڑتا ہے, بنانا چاہیے. کفار کے مقابلے میں مانگ رہے ہیں نا, تو کیا کفار کے کفر سے نفرت بھی ہے کہ نہیں؟ کافرانہ ظالمانہ نظام سے نفرت ہے بھی کہ نہیں؟ اس کافرانہ نظام کو بدلنے کی جد و جہد کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے؟ اگر کریں گے تب تو واقعتاً یہ دعا کی قبولیت میں ہم مستحق قرار پائیں گے, ورنہ دعا بس دعا ہی ہو جائے گی. پھر اللہ ہمیں دعا دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی بھی توفیق دے, اور اس کا مستحق بننے کے لیے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.